بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم درود بھیجئے محمد و آل محمد اللهم صل على محمد. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے ہم نے یہاں پر اس پروگرام کا آغاز کیا تھا پچھلے ہفتے، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ صحیفہ کاملہ کے مختصر تعارف کے بعد، ان حالات اور اس زمانے کے تعارف کے بعد جس کے اندر صحیفہ کاملہ کو بیان کیا گیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، آج کے دن سے ہم کچھ موضوعات لے لیں گے اور ان موضوعات کی روشنی میں، یعنی ان موضوعات کے اوپر صحیفہ سجادیہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے ان کو ہم یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے سیشن کا عنوان ہے دنیا اور طلب رزق، دنیا اور رزق صحیفہ سجادیہ کی روشنی میں، اور اگلے دو سیشنز مولانا اصغر شہیدی صاحب، اصغر حسین شہیدی صاحب، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جس میں وہ موضوعات کو بیان فرمائیں گے. پچھلے جو سیشن تھا اس کا میں کچھ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. ہم نے یہ بتایا، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کن حالات میں امام نے صحیفہ سجادیہ کو بیان فرمایا، کن حالات میں امام نے دعا کی ذریعے کو استعمال کیا، اور خاص کر آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے امام علی مقام نے دعا کے اوپر تاکید کی، شاید کسی اور امام کی طرف سے اس مقدار میں تاکید جو چوتھے امام نے کی نہیں ملے گی. تمام ائمہ اطہار نے دعاؤں کو اہمیت دی ہے، تمام ائمہ اطہار کی طرف سے دعائیں منقول ہوئی ہیں، لیکن جس تعداد میں اور جتنی اہمیت کے ساتھ امام چہارم کی طرف سے منقول ہوئی ہیں نہیں ہوئی. ہم نے اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ کیوں ایسا ہوا، وہ حالات کون سے حالات تھے جن کے اندر یہ کام انجام پایا. اس زمانے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، پہلی بات یہ تھی کہ سیاسی لحاظ سے یہ زمانہ بدترین سیاسی زمانہ بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بدترین ہونے کی دو نشانیاں تھیں. وہ یہ کہ جو حکام اس زمانے کے اندر آ رہے تھے، اس 34 سالہ پیریڈ کے اندر جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا دور تھا، وہ بدترین حکام تھے تاریخ اسلام کے، جن میں یزید، اس کے بعد معاویہ دوم کچھ مہینے کے لیے آیا اور وہ چلا گیا، اور مروان، ولید بن عبد الملک اور عبد الملک بن مروان، یہ چار افراد بنی امیہ کے خاندان سے تھے، اور مکہ اور مدینہ کے اوپر عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی، اور یہ پانچوں افراد جو ہیں وہ بلا شک و شبہ یوں نظر آتا ہے کہ تاریخ اسلام کے بدترین حکام میں سے تھے، ظالم ترین افراد تھے. اس کے علاوہ اسی طریقے سے بدترین واقعات پیش آئے، جو تاریخ اسلام کے سیاہ ترین واقعات تھے وہ اس زمانے کے اندر پیش آتے رہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ واقعہ کربلا، کہ جو اموی اقتدار کی طرف سے غیر انسانی ترین واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے، وہ پیش آیا. اس کے بعد واقعہ حرہ پیش آیا جس میں مدینہ منورہ کی تباہی ہوئی، اور اس کے بعد فتح مکے کے اوپر جو واقعہ حرہ کا لشکر نے حملہ کیا، البتہ ناکام حملہ، وہ اس کے اندر پیش آیا. تیسری بات یہ تھی کہ بہت کم اصحاب کی تعداد تھی کہ جو چوتھے امام کے ساتھ موجود تھی، بہت کم لوگ باقی بچ گئے تھے اس طرح سے کہ جو امام کی خدمت میں حاضر ہوا کریں اور ان سے معارف کو اخذ کیا کریں. اور ایک اور بات یہ تھی کہ آزادی کا امکان بھی بہت کم تھا، یعنی بائیں کے خلفاء کی کوشش اب یہ نہیں تھی کہ وہ براہ راست ائمہ اطہار علیہ السلام کو شہید کریں، لیکن پھر بھی آزادی نہیں دینا چاہتے تھے، گرفت میں رہتے کہ اگر کہیں موقع مل جائے تو ان کو شہادت تک پہنچائیں ایک باقاعدہ بہانے کے ذریعے سے. اور یہی وجہ تھی کہ پچھلے سیشن میں ہم نے آخر میں عرض کیا تھا کہ یہی وجہ تھی کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس زمانے کے اندر چلنے والی تحریکوں میں سے کسی بھی تحریک کے اندر براہ راست شرکت نہیں کی. یعنی کم سے کم دو تحریکیں اس زمانے کے اندر بہت زیادہ کامیاب، بہت زیادہ مشہور ہوئیں، ایک تو قیام توابین جو گرچہ کامیاب نہیں ہوئی لیکن کافی مشہور ثابت ہوئی، اور دوسری مختار ثقفی کی قیادت میں چلنے والی تحریک، دونوں ختم ہو گئیں، لیکن بہرحال اس کے اپنے نتائج تھے، لیکن ائمہ اطہار نے اس کے اندر کوئی شرکت، واضح براہ راست شرکت نہیں کی. اسی طریقے سے بعد کے زمانے میں بھی، یعنی پانچویں امام اور چھٹے امام کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی حکمت عملی رہی. لہٰذا قیام زید شہید ہوا، اس میں شرکت نہیں کی، اور اس کے بعد زید شہید کے بعد ان کے فرزند یحیی بن زید نے قیام کیا، اس کے اندر بھی ائمہ اطہار علیہ السلام نے براہ راست کوئی شرکت نہیں کی. ہم نے کہا کہ امام کی بنیادی حکمت عملی کیا تھی اس زمانے کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ تو امام کی حکمت عملی کو ہم نے چار نکات کے اندر بیان کیا. پہلی بات تو یہ تھی کہ امام چہارم چاہتے تھے کہ امام سیوم یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت مکمل لوگوں کے سامنے بیان ہو جائے، اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی چیز باقی نہ رہے. لہذا شہادت امام حسین کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہر مناسب موقع کے اوپر بیان کیا. البتہ اس سلسلے میں دعا کا سہارا کم لیا، یعنی اگر آپ توجہ فرمائیے تو صحیفہ کاملہ کے اندر شاید ہی کوئی دعا ایسی ملے گی جس میں براہ راست ذکر ہو رہا ہوگا شہادت امام حسین کا، یا مثال کے طور پر اس واقعے کے اوپر خاص کوئی دعا موجود ہو. ایسی کوئی دعا کم سے کم میرے ذہن کے اندر نہیں ہے. شاید ملحقات کے اندر کوئی جملہ آیا ہو، لیکن اصلی صحیفہ سجادیہ کے اندر ایسی کوئی دعا میرے ذہن کے اندر نہیں آتی. لیکن امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ مختلف موقعوں پہ ذکر کرتے رہیں شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ عبد الملک بن مروان، کہ جو خود مروان کا بیٹا ہے، انتہائی مکروہ شخص ہے، وہ ایک موقع پر امام سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ہم تو قاتلین میں سے نہیں ہیں، یعنی اپنے آپ کو قاتلین سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بائیں کہ اقتدار وہی اموی اقتدار ہے اور زمانہ بھی بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا. دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی امام کی حکمت عملی کی بنیادی نکات میں سے تھا، یعنی یوں لگتا ہے ہم نے یوں عرض کیا، وہ یہ کہ امام چاہتے تھے کہ مقام اہل بیت اطہار کے جو 61 ہجری کے واقعے کے نتیجے میں دشمنوں نے چاہا کہ کم ہو جائے، وہ دوبارہ سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. تو آپ صحیفہ سجادیہ کو مطالعہ فرمائیے، آپ دیکھیں گے ہر چند جملے کے بعد درود بھیجا گیا ہے. بعض دعائیں تو ایسی ہیں کہ ایک جملہ بولا پھر درود بھیج دیے، پھر ایک جملہ پھر درود. کیوں ایسا ہے؟ بار بار کیوں امام درود بھیجنا چاہتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے ذہن میں بار بار محمد و آل محمد کی عظمت کا احساس جو ہے وہ بیدار رہے. یہیں پر میں پچھلے ہفتے کہی ہوئی بات ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. میں نے آپ سے درخواست کی تھی، اور اگر آپ میری دل کی بات پوچھیں تو مجھے بہت کم توقع ہے کہ کچھ لوگوں نے پورا کیا ہو. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کم سے کم 7 دعاؤں کو مطالعہ فرما لیں گے اگر آپ روزانہ ایک دعا پڑھتے چلے آئیں گے. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا، مجھے بہت کم امید ہے، میں بالکل صاف صاف عرض کر رہا ہوں. لیکن میں آپ سے اب درخواست کرنا چاہوں گا، اب یہ ہفتہ تو گزار لیا، اس ہفتے تو کچھ نہیں کیا، ابھی 2 ہفتے اور موجود ہیں. اگر آپ ان 2 ہفتوں کے اندر 2-2 دعا پڑھتے چلے جائیں تو آپ 28 دعائیں ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ابھی بھی موقع آپ کے سامنے ہے. کل دعائیں 54 دعائیں ہیں، اور وہ دعائیں بعض ایسی ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ایک صفحے کی، 2 صفحے کی، بعض دعائیں ذرا سی لمبی دعائیں بھی ہیں. تو موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، وقت نے ہر صورت میں گزر جانا ہے. اور ہم نے جو یہ جلسات رکھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ چار جلسات میں صحیفہ سجادیہ کا تو ریڈنگ بھی نہیں ہو سکتی. اگر ہم چاہیں چار جلسے میں اس کی ریڈنگ کریں تو ریڈنگ بھی نہیں ہو سکتی. ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک اسپارک آ جائے، آپ کے اندر ایک جستجو، ایک تڑپ، ایک موقع آپ کو مل جائے. یعنی یہ نہ کہیں کہ کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تو ہم کچھ کرتے، نہیں، ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے لیے بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی کم موقع ملتا ہے، ہم چاہتے ہیں اس بہانے اپنے لیے ایک موقع مل جائے کہ ہم بھی اس کو اچھی طریقے سے مطالعہ کریں. تو آپ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے، صرف ایک گھنٹہ یہاں پر تشریف لانے پر اکتفا مت کیجئے. گھروں کے اندر آپ کی یقیناً موجود ہے، ہر روز 2 دعائیں کم سے کم پڑھتے چلے جائیے. یعنی اگر کوئی 4 دعائیں پڑھنا شروع کر دے تو یہ پوری صحیفہ سجادیہ اگلے 2 ہفتے میں وہ ختم کر لے گا. ڈیلی 4 دعائیں پڑھ لے، اور کوئی بڑا کام نہیں ہے، بمشکل 4 دعائیں کا مطلب ہے 8 صفحے، بمشکل 10 صفحے شاید، اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ اس کام کو ضرور انجام دیجئے. تعقیبات صبح میں سے کوئی وقت نکال لیجئے، کوئی ایک دعا کم کر لیجئے، یا رات کو سونے سے پہلے کوئی وقت نکال لیجئے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے. پہلی حکمت عملی شہادت امام حسین کو بیان کرنا، دوسرا مقام اہل بیت اطہار کی بات سازی، دوبارہ سے اس مقام کو بحال کروانا لوگوں کی نظروں میں، تیسرا اصحاب کے اجتماع کے لیے کوئی امکان فراہم ہو جانا. اس زمانے میں دشمن کی پوری کوشش یہ تھی کہ کہیں پر بھی اہل بیت اطہار کے ماننے والے اگر جمع ہو پاتے ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ کی جائے، انہیں شہید کر دیا جائے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے. امام نے چاہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس میں سب شریک ہو جائیں، بہت چاہنے والے بھی شریک ہو جائیں، کم چاہنے والے بھی شریک ہو جائیں، جو مانتا ہو جو نہ مانتا ہو سب اس کے اندر آ جائیں. دعا بہت اچھی چیز تھی، سب اس کے اندر جمع ہو سکتے تھے. شیعوں نے اس حکمت عملی کو کئی جگہ پہ استعمال کیا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. یہ ایک عجیب نقطہ ہے، جب 7ویں امام کی شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد جنازے کو پل کے اوپر رکھ دیا گیا، تو اس کے بعد حکام وقت کی خواہش یہ تھی کہ جب شیعہ جنازے کو پل کے اوپر دیکھیں گے تو گلی کوچوں سے نکل آئیں گے جنازے تک پہنچنے کے لیے، اور جیسے ہی وہ جنازے کو اٹھائیں گے ہم پہچان لیں گے کہ شیعہ کون ہیں، اور پھر ان کی پکڑ دھکڑ میں آسانی رہے گی۔ لیکن شیعہ جذباتی نہیں رہے اس زمانے میں، بہت ہوشیاری کا کام کیا۔ یعنی تاریخ میں اس طرح سے ہے کہ شیعہ گئے جو بازار اور گلیوں کوچوں میں گئے، کہا دیکھو ایک آدمی کا جنازہ رکھا ہوا ہے جس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ عبادت گزار ہے، دفن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا ہاں کرنا چاہیے، پورا بازار آ گیا دفن کرنے کے لیے، اس کے اندر شیعہ بھی موجود تھے اور غیر شیعہ بھی موجود تھے۔ احمد تھا نے میں سمجھتا ہوں اس دعا کے اندر بھی اسی حکمت عملی کو استعمال کرنا چاہے، اب نہیں معلوم ہم اس ذریعے کو استعمال کر کے کس طریقے سے آگے بڑھیں کہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو سب لوگوں تک پہنچا سکیں۔ شاید ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ نقطہ ہے جس کو ہم نے بدقسمتی سے مجالس کو طنز آمیز بنا کر ضائع کر دیا، اگر ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے رکھتے تو اس نقطے کو ہم وہاں استعمال کر سکتے تھے۔ چوتھی بات دعا کے ذریعے جو امام کی حکمت عملی میں سے تھا وہ یہ کہ امام چاہتے تھے کہ کوئی تو ہو کہ جو اسلامی معارف کو بیان کرے، اسلامی اقدار کو بیان کرے۔ یہ جو 34 سال کا زمانہ ہے، گرچہ بعد میں بھی صورتحال بہت اچھی نہیں ہو پائی لیکن بہرحال فضا کچھ کھل گئی تو اس میں بیان کرنے کا موقع بڑھ گیا۔ لیکن یہ فضا عجیب فضا تھی، ہر اسلامی حکم نابود ہو رہا تھا، اقدار پامال ہو رہے تھے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ظاہر جو بھی کہتا اس کی گردن اڑا دی جاتی، حجاج بن یوسف جیسے لوگ، ضحاک جیسے لوگ جو ہیں وہ حکومتوں پر تھے۔ تو امام چاہتے تھے کہ عقائد بیان ہوں، اسلام کے احکام بیان ہوں، اس کے لیے انہوں نے دعا کے ذریعے کو استعمال کیا کہ دعا کے اندر یہ بیان کرنا، اس طرح کی جلسے تشکیل دیے جائیں اس میں بیان کیا جائے، اس کے مقابلے میں کافی آسان تھا، یعنی خطرہ کم تھا۔ اب آئیے آج کے موضوع کی جانب۔ ہم نے عرض کیا کہ صحیفہ سجادیہ میں کل دعاؤں کی تعداد 75 تھی، 75 دعائیں تھیں کل، اور متوکل بن ہارون جن کے ذریعے سے یہ صحیفہ سجادیہ باقی لوگوں تک پہنچا، 11 دعائیں حفظ نہ کر پائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 11 دعائیں تو وہیں پر ختم ہو گئیں اور اس کے بعد لوگوں تک نہیں پہنچیں۔ اور ان 11 دعاؤں کے ضائع ہو جانے کے بعد کہ جو تعداد 64 رہ گئی، اس 64 بھی حوادث زمانہ کے نتیجے میں ہمارے پاس جو نسخہ پہنچ پایا، 300 ہجرہ کے بعد سے نسخہ مسلم موجود ہے شیعوں کے پاس، 300 ہجرہ کے بعد سے، اس میں صرف 54 دعائیں ہیں، 54 دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ البتہ ان 54 دعاؤں کے اوپر بعد کے ادوار میں امام علی مقام کی کچھ اور دعاؤں کو شامل کر دیا گیا، تو اس کے بعد اس حصے کو ملحقات صحیفہ سجادیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جو اردو ترجمہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہوگا، اس کے اندر وہ ملحقات صحیفہ سجادیہ بھی موجود ہے، اور جس میں مختلف دعائیں ہیں کہ جو ان 54 دعاؤں کے علاوہ ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ بہرحال مین دعائیں 54 ہی ہیں، 54 دعائیں اس وقت ہیں۔ اب ان دعاؤں کے بارے میں پہلے ایک مجموعی مطلب جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ مجموعی مطلب یہ ہے کہ امام نے ان دعاؤں میں دو طریقوں کو استعمال کیا ہے۔ یعنی اگر آپ دعاؤں کی کلاسیفیکیشن کرنا چاہیں تو کیسے کلاسیفائی کریں گے ان دعاؤں کو؟ میرے خیال میں دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ امام نے کثرت سے لوگوں کی نفسیات کو ایک موقع کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ دیکھیے، ایک تو ایک دفعہ شخص عبادت گزار شخص ہے، متقی پرہیزگار شخص ہے، اس کی تو دلی خواہش یہ ہے کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرے، اس کی دلی خواہش یہ ہے کہ کوئی اس کے سامنے اسلام کو بیان کرے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس مطلب کو آگے مزید عرض کروں، یہاں پہ پھر وہی ڈس بیلنس ایجاد ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ درود پڑھتے ہوئے اس طرف تشریف لے آئیے، اور ادھر جو جگہ خالی ہے درود بھیجیے، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، ایک دفعہ اور درود بھیجیے گا، محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا کہ امام علی مقام نے انسان کی فطری تقاضوں کی تکمیل کی دعاؤں کے ذریعے سے، اور وہ اس طریقے سے کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو خود سے اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں اسلام کو سیکھیں، تو وہ آئمہ اطہار کے پاس آتے ہیں، ایک ایک حدیث کی اہمیت ہوتی ہے ان کے نزدیک، کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس حدیث کو حفظ کر لیتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن معمولاً لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے، آپ اپنے معاشرے کے اندر توجہ فرمائیے، کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود سے مائل ہو رہے ہوتے ہیں کچھ سیکھیں، لیکن ان کے اندر بھی بعض موقع ایسے آتے ہیں جب یہ مائل ہو جاتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے رجوع کریں، میں سمجھتا ہوں امام نے ان موقعوں پر دعائیں دے کر اسلام کے معارف کو پہنچانے کا بندوبست کیا. اب ذرا توجہ فرمائیے گا، ان 54 دعاؤں میں سے جو دعاؤں کے عناوین ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ اچھا، ہر دعا کا ایک عنوان ہے. مثال کے طور پر اس صحیفہ سجادیہ کے اندر جو میرے پاس ہے مفتی جعفر حسین صاحب کا، اچھا پچھلے ہفتے میں نے غلطی سے یہ کہا کہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا صحیفہ سجادیہ بھی ترجمہ ہوا ہوا موجود ہے، یہ کسی صاحب نے مجھے بتایا تھا، اس کی وجہ سے میں نے یہاں پہ عرض کیا تھا، اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا بھی ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کتاب میں لکھا بھی تھا کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن مکمل ہو نہیں پایا. نہیں معلوم، شاید وفات کی وجہ سے تکمیل نہیں ہو پایا، یا ان کے شاید کوئی مصروفیتیں رہی ہوں، بہرحال ان کا نہیں ہے، ایک اور صاحب کا جن کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن موسٹلی کامن مفتی جعفر حسین صاحب کا تو یہ تو یقیناً موجود ہے، ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ توجہ فرمائیے، ہر دعا کا ایک عنوان موجود ہے. دیکھیے اس طرح دعاؤں کی لسٹ موجود ہے اور ہر دعا کا ایک عنوان ہے. مثال کے طور پر پہلی دعا ہے التحمید للہ عز و جل، خداوند عالم کی حمد و ستائش. دوسری دعا رسول اکرم پر درود و سلام. اس طرح ہر دعا کا ایک عنوان موجود ہے، 54 دعاؤں میں سے ہر دعا کا عنوان موجود ہے. اب امام نے کن موقعوں کے لیے دعائیں پیش کی؟ مثال کے طور پر مشکلات سے نجات کی دعا، دعا نمبر 7، ظالم سے مقابلے کی دعا، 14 نمبر، مرض سے بچنے کی دعا، 15 نمبر، طلب باران، بارش سے، بارش کو طلب کرنے کے لیے دعا، 19 نمبر، پریشانیوں کے لیے دعا، 18 نمبر، سختی اور غم کے لیے، 22 نمبر، تنگی رزق کے لیے، رزق کم ہو کسی کے لیے، 29 نمبر. اگر آپ توجہ فرمائیے، یہ تمام چیزیں جس میں لوگوں کی زندگی رہتی ہے، لوگوں میں کبھی بارش نہیں ہو رہی، کبھی کسی کے لیے سختی پیش آ گئی، کبھی کسی کو ظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کبھی کوئی مشکل میں پھنس گیا، کبھی کسی غم میں پھنس گیا، انتہائی فطری تقاضے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مثلا کوئی بہت زیادہ دیندار شخص ہو تو وہی پڑھے گا، نہیں، عام آدمی بھی پڑھتا ہے. اب وہ جب ان دعاؤں کو پڑھے گا، اپنی اس فطری مشکل کو حل کرنے کے لیے خود بخود اسلام تک پہنچ پائے گا، اس کے لیے موقع فراہم ہو جائے گا کہ وہ اسلام تک پہنچے. ایک تو امام نے یہ طریقہ استعمال کیا. دوسرا، امام کی اگر ان دعاؤں میں توجہ فرمائیے، خاص کر تقریباً دعا نمبر، یوں سمجھ دیجئے کہ دعا نمبر 25-26 کے بعد سے اگر آپ دیکھیے تو عجیب عجیب طریقہ استعمال کیا ہے. امام نے مختلف اوقات کی دعاؤں کو بیان کیا. ہر معاشرے کے اندر کوئی وقت ہوتا ہے جو اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کوئی رسم ہوتی ہے جو اہمیت کی حامل ہوتی ہے. امام نے ان اوقات اور ان مراسم کے لیے دعائیں دینا شروع کر دیں. اب میں آپ کے سامنے چند کو عرض کرتا ہوں. صبح و شام، صبح و شام بہت کامن فینومینا، ظاہر ہے ہر روز ہونا ہے، ہر روز صبح ہونی ہے، ہر روز شام ہونی ہے. امام نے دعا دی 6 نمبر، رویت حلال، چاند دیکھنے کے لیے، 43 نمبر، ماہ رمضان کا استقبال، 42 نمبر، ماہ رمضان کو الوداع کہنا، 45 نمبر، جمعے کے دن کے لیے، 46 نمبر، عرفہ کے دن کے لیے، 47 نمبر، عید قربان کے لیے، 48 نمبر، اور اسی طریقے سے ملحقات صحیفہ سجادیہ کے اندر ہر دن کے لیے ایک ایک دعا ہے. مثلا پیر کے دن کے لیے دعا، منگل کے دن کے لیے دعا، جو بعد میں مفاتیح الجنان کے اندر بھی منقول ہو گئی. تو ایک مجموعی طور پر ایسا ذریعہ استعمال کیا گیا کہ ہر آدمی ان دعاؤں کو پڑھ پائے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ معارف کو حاصل کر لے. معارف کو کس طرح سے بیان کیا گیا؟ دو طریقے، یعنی دو کلی عنوان کے تحت. پہلا تو امام نے چاہا کہ حقائق لوگوں کے سامنے بیان ہو جائیں. شاید میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے بارے میں جب ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے تھے تب بھی عرض کیا تھا کہ ہم دو بنیادی چیزوں کو دیکھتے ہیں عملی احکام کے علاوہ. اسلام کے اندر اسلام کے کچھ تو عملی احکام ہیں، مثال کے طور پر کہا چور کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، عملی حکم ہے. یا فقہی احکام ہوتے ہیں، کہا وضو کرنا ہے تو طریقہ کار یہ ہے، یہ عملی احکام ہوتے ہیں. ان کے علاوہ دو فیکلٹیز اور ہو سکتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اسلام حقائق کو بیان کرتا ہے، مثال کے طور پر اسلام نے فرمایا اس دنیا کا ایک خالق ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو بیان کر دیا. اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر انسان کی زندگی پر مختلف عوامل کے ذریعے سے ہوتا رہے گا. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جس کو ہم اقدار کو بیان کرنا کہتے ہیں، یعنی اسلام یہ بتاتا ہے اہمیت کس چیز کی ہے. امام نے ان دو کاموں کو کیا ہے. لہذا پورے صحیفہ سجادیہ کو دیکھ لیجئے، اس میں کہیں احکام بیان نہیں ہوئے ہوئے، کوئی حکم جسے کہتے ہیں حکم شرعی یا حکم فقہی بیان نہیں ہوا ہوا، لیکن مسلسل حقائق اور اقدار بیان ہوئے ہوئے ہیں، جو میں ابھی آپ کے سامنے کچھ کی تشریح کروں گا. تو امام نے اس طریقے کو استعمال کیا. اب ان مقدمات کو طے کرتے ہوئے آج کا موضوع، یعنی دنیا اور طلب رزق کے عنوان سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیفہ سجادیہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد. میں مجبور ہوں پھر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کروں اس سے پہلے کہ ہم اصلی موضوع پر جائیں. دعا کیا چیز ہوتی ہے؟ دعا ہوتی کیا ہے؟ یعنی دعا ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تو کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ دو راستے ہوتے ہیں دعا کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دعا میں معمولاً ہم وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا. دعا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہوں. دعا کو لغتاً کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ دعا لغت میں ہوتا ہے پکارنا، کسی کو بلانا دعا کہتے ہیں. لہذا فرمایا کونو دعاتن للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اسلام کی طرف پکارو، دائی بن جاؤ، مبلغ بن جاؤ بغیر اپنی زبانوں کے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے. کسی کو بلانے کو کہتے ہیں دعا، اور داعی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بلا رہا ہوتا ہے. لہذا آپ نے مجلسوں کے اشتہارات کے آخر میں لکھا ہوگا داعی للخیر، یا مثلا داعی، پکارنے والا، بلانے والا. لیکن اسلامک ٹرمینالوجی میں جب ہم کہتے ہیں دعا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو کم مرتبے پر ہے، کسی ایسے شخص کو بلا رہا ہوتا ہے اپنی مدد کے لیے جو اس سے زیادہ اعلیٰ مرتبے پر ہے. تو ہم جو مخلوق ہیں، ہم اپنے خالق کو پکار رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہم پست ہیں اور وہ اعلیٰ ہے. یہ دعا ہے. دعا میں تو ہم وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا. معمولاً جو ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو دعائیں بول رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے، خاص کر وہ جو ہم خود بول رہے ہوتے ہیں، خود اپنی طرف سے بنا رہے ہوتے ہیں، وہ تمام کی تمام ان چیزوں کا طلب کرنا ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی. لیکن دعا کا ایک اور انداز بھی ہے، دعا آئیڈیل کا بیان بھی ہے. ہمارے خیال میں آئمہ اطہار کی اکثر دعائیں اسی پر ہیں کہ آئمہ اطہار دعاؤں کے ذریعے سے آئیڈیل کو لوگوں کے سامنے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو آئیڈیل کیا ہونا چاہیے. خدا سے تو مانگ رہے ہو، لیکن تمہارے لیے بھی کلیئر ہو جائے کہ تم نے جانا کس سمت میں ہے. لہذا مثال کے طور پر اگر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قو علی خدمتک جوارحی، اے پاک پروردگار تو میرے اعضاء کو اپنی خدمت کے اوپر مضبوط کر دے، تو ایک تو نہ ہونے کو مانگنا ہے کہ شاید میرے اندر اعضاء و جوارح کہیں اور بھی لگ رہے ہوں، تو اے خدا ان کو مضبوط کر دے کہ تیری خدمت پر آ جائیں. اور ایک آئیڈیل کا بیان ہے، وہ کیا؟ ایسا ہونا چاہیے، قوی علی خدمت کا جوارحی، یعنی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ تمہارے تمام اعضاء و جوارح پروردگار کی خدمت کے اوپر تعینات ہو جائیں. تو دعا ایک آئیڈیل کا بیان ہوتا ہے، اور آئمہ اطہار علیہ السلام نے مسلسل اس طریقے کو استعمال کیا کہ وہ دعا مانگتے تھے لوگوں کے سامنے تاکہ ان کے سامنے آئیڈیل بیان ہو جائے کہ زندگی گزارنی ہے تو اس طریقے سے زندگی گزارو. اب چند دعائیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا جس میں دنیا اور آخرت کے مسئلے کے اوپر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. اچھا، اب مسلسل ایسا ہوگا کہ مجھے کچھ وقت لگے گا صفحہ نکالنے میں، کیونکہ مجھے صفحہ نکالنا پڑے گا، تو آپ لوگ اس دوران اپنی توجہات کو یہیں پہ رکھیے گا. یہ مجبوری ہے ہماری، یہ ساری دعائیں میں حفظ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر حفظ کرتا تو ترجمہ پھر بھی حفظ نہیں کر پاتا، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی رہتی. تو میں نے نمبر سب کے لکھے ہوئے، تیزی سے میں صفحات نکالتا رہوں گا اور آپ کے سامنے پڑھتا رہوں گا. مثال کے طور پر صفحہ نمبر 139. البتہ یہ تو ہو گیا جو کچھ بھی ہوا. شاید آئیڈیل یہ ہوتا کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے پاس صحیفہ سجادیہ یہاں پر بھی ہوتا آپ کے ہاتھوں میں، تو آپ اپنے سامنے رکھ کر اس کو جب میں بولتا تو اس پیج کو نکال کے پڑھ لیتے. یہ تو بہت آئیڈیلسٹک اپروچ ہے نا. لیکن بہرحال میں آپ سے جو پھر درخواست کروں گا کہ گھر جا کر ان دعاؤں کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اس کے اندر یہ دعائیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ دعا نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 139. امام نے اس طرح سے ارشاد فرمایا، ابتدا وہی درود سے کی، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور ہماری توجہ اس توبہ کی طرف مبذول کر دے جو تجھے پسند ہے، اور گناہ کے اصرار سے ہمیں دور رکھ جو تجھے ناپسند ہے. اس کے بعد یوں فرمایا، بر الہ جب ہمارا موقف کچھ ایسا ہو کہ دین کا زیان ہوتا ہو یا دنیا کا نقصان، تو اس کو قرار دے دے جو جلد، تو نقصان اس کا قرار دے جو جلد فنا پذیر ہے، اور عفو درزر کو دین کے معاملے میں قرار دے جو باقی اور برقرار رہنے والا ہے. امام فرما رہے ہیں پروردگار ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم دو راستے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور ان دو راستے میں سے ایک میں دین کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور ایک میں ہماری دنیا کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. فرما رہے ہیں خدا ہے تو ہمیشہ ایسا کر دے کہ اس جگہ ہمارا نقصان ہو جائے جو جلد فنا ہو جائے گا. خوبصورتی بیان میں کیا ہے؟ وہ یہ کہ خود بخود بتا رہے ہیں کہ لوگوں دنیا کا نقصان کرواؤ، کیوں؟ یہ جلد فنا ہو جائے گا، یہاں اگر نقصان بھی ہوگا تو تھوڑی دیر کا نقصان ہوگا، لیکن دین کا نقصان نہیں کروانا. کیوں؟ کیونکہ وہ فنا پذیر نہیں ہے، وہ باقی اور برقرار رہنے والا ہے. اسی طرح فرمایا، اور جب ہم ایسے دو کاموں کا ارادہ کریں کہ ان میں سے ایک تیری خوشنودی کا ہو اور دوسرا تیری نارضایتی کا باعث ہو، تو ہمیں اس کام کی طرف مائل کرنا جو تجھے خوش کرنے والا ہو، اور اس کام سے ہمیں بے دست و پا کر دینا جو تجھے ناراضی کرنے والا ہو. یعنی اے خدا، ایک تو وہ توفیق دے گا تو ہمیں کہ میں خود سے اچھے کو پہچان لوں، تو اس کو انجام دوں جو اچھا ہے، جو تجھے خود خوش کرنے والا ہے. لیکن اگر میں شناخت حاصل نہ کر پاؤں تو مجھے بے بس کر دے اس کام سے جو تجھے پسند نہیں ہے، کرنا بھی چاہوں تو نہ کر پاؤں. ایسا ہو جائے میرے ساتھ کہ میرے سامنے دو کام ہوں اور میں خود بخود بے بس ہو جاؤں اور وہ کام نہ کر پاؤں جس کے اندر تیری نارضایتی ہے. یعنی ایسی ہدایت مجھے مل جائے. اب دنیا اور آخرت کے بارے میں امام کا موقف یہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ امام اس طرح ترسیم کرنا چاہتے ہیں. امام فرما رہے ہیں دنیا فنا پذیر ہے، اس کے اندر تم نقصان کو برداشت کرو اور اس دین کو سنبھال لو کہ جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. اب دوسری دعا صفحہ نمبر 182 پر، دعا نمبر 18، اس کے اندر امام علی مقام نے اس مسئلے کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا. یہ دعا ہے، جب کوئی مصیبت برطرف ہوتی یا کوئی حاجت پوری ہوتی تو یہ دعا پڑھتے. تصور فرمائیے گا، یہ دعا اس وقت کے لیے نہیں ہے جب کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے اور ضرورت کو مانگنا ہے، نہیں، یہ اس وقت کی دعا ہے جب ضرورت پوری ہو گئی ہے. اچھا، اب جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم ظاہر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک مشکل تھی وہ ختم ہو گئی، ہماری ایک ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی. امام چاہتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اسلام کو سمجھانے کی کوشش کریں. فرمایا یوں، اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے تیرے بہترین فیصلے پر اور اس بات پر کہ تو نے بلاؤں کا رخ مجھ سے موڑ دیا. تو یہ تو اچھی بات، سامنے سامنے کی بات ہے کہ تیرا شکر اس بات پر کہ تو نے بلاؤں کا رخ مجھ سے موڑ دیا. لیکن اب بصیرت دینے والا جملہ، تو میرا حصہ اپنی رحمت میں سے صرف اس دنیاوی تندرستی میں منحصر نہ کر دے. پروردگار، میری بیماری ختم ہو گئی، میں صحت یاب ہو گیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں سے میرا نصیب بس یہ دنیاوی تندرستی ہی رہ جائے کہ میرا جسم اچھا ہو اور میں اس پہ خوش ہو جاؤں. نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی اس پسندیدہ چیز کی وجہ سے آخرت کی سعادتوں سے محروم رہوں. ایسا نہ ہو کہ میری مشکل برطرف ہو گئی تو اب میں خوش ہو گیا کہ میری مشکل ختم ہو گئی اور میں آخرت سے غفلت کرنے لگا. نہ، ایسا نہ ہو. اور دوسرا، میری ناپسندیدہ چیز کی وجہ سے خوشبختی اور سعادت حاصل کر جائے. یعنی ایسا نہ ہو، دیکھیں دعا کس وقت کی ہے؟ جب ضرورت پوری ہو گئی ہے. فرما رہے ہیں ایسا نہ ہو خدا کہ میری ضرورت پوری ہو گئی ہے تو میں خوش ہو جاؤں اور آخرت سے غافل ہو جاؤں، اور وہ لوگ کہ جو ابھی بھی مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں وہ ان مشکلات کے ذریعے آخرت کسب کر لیں. نہیں، تو مجھے ایسا بنا دے کہ مشکل پوری ہو یا مشکل پوری نہ ہو، میری نظر آخرت پر ہی لگی رہے، میں اس دنیا کی مشکلات کو حل کر کے آخرت کو بھلاؤں نہ. اور اس کے بعد سخت چیز، اور اگر یہ تندرستی کہ جس میں دن گزارا ہے یا رات بسر کی ہے کسی لازوال مصیبت کا پیش خیمہ اور کسی دائمی وبال کی تمہید بن جائے، تو جس زحمت و اندوہ کو تو نے مؤخر کیا ہے اسے مقدم کر دے. دعا اس وقت کی ہے جب صحت مل گئی ہے، پریشانی حل ہو گئی ہے. فرمایا اگر ایسا ہے کہ صحت ملنے پر اور پریشانی حل ہونے پر میرے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز نکل جائے کہ جو دائمی ہے، آخرت کی کوئی چیز ہے، تو خدایا وہ جو بعد میں آنے والی مصیبت ہے اس کو پہلے لے آ. یعنی امام فرما رہے ہیں مشکلات کے حل ہونے پہ خوش مت ہو کہ اس سے تمہاری آخرت بھی حل ہو جائے گی. نہیں، اگر یہ مشکلات کے حل ہونے کے نتیجے میں آخرت جا رہی ہے تو پروردگار سے دعا کرو کہ خدا اس مشکل کو باقی رکھ دے تو میرے لیے، تاکہ میری آخرت اس کے ذریعے سے پوری ہو جائے. اور جس صحت و عافیت کو مقدم کیا اسے مؤخر کر دے. کیوں امام آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ جس چیز کا نتیجہ فنا ہو وہ زیادہ نہیں اور جس کا انجام بقا ہو وہ کم نہیں. یہ دنیا اس کا نتیجہ فنا ہے، تو اگر یہ اچھی ہو بھی گئی تو مجھے اس میں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور وہ چیز جو ہمیشہ رہنے والی ہے اگر وہ سختیوں کے بعد بھی ملے تو میرے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے، چونکہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اے اللہ، تو محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما. یہ درود بھیج محمد و آل محمد. اب آپ نے فرمایا دیکھا کہ اس میں طریقہ کار کیا ہوگا، مجھے کہ دعا پڑھیے اور دعا کے اوپر توقف کیجئے، دعا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مفتی جعفر حسین صاحب نے بعض دعاؤں کے بعد میں تشریح بھی کی ہے، تشریح کو ضرور پڑھیے تاکہ آپ کے لیے ایک کانٹیکس کریٹ کر دے کہ اس دعا کو آپ نے کس انداز میں پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت اچھا ایک کام ہو کہ دعاؤں کے اوپر رک کر اس کے اوپر غور فرمائیے۔ اچھا، اب اپنے موضوع میں مزید ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم دنیا اور رزق کی بات کرتے ہیں تو تین چار سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سوال یہ ذہن پہ آتا ہے کہ خدا کسی کے رزق کو کیوں روکے گا؟ توجہ فرمائیے گا، خدا متعال رزاق ہے، فیاض ہے، کریم ہے، وہ سخی ہے، وہ جواد ہے، کسی کو رزق کی کمی میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ کیوں کسی کے رزق کو روکے گا کہ ہمیں پھر خدا متعال سے کہنا پڑے کہ اے خدا تو نے ہمارے رزق کو روک دیا؟ امام اس مسئلے کو حل فرماتے ہیں دعا نمبر 29 میں، صفحہ نمبر 246 پر فرماتے ہیں کیوں خدا متعال کسی کے رزق کو روکے گا۔ اب ذرا دیکھیے گا، یہ دعا اس وقت کی ہے جب رزق تنگ ہو جائے، جب رزق تنگ ہو جائے تو اس دعا کو پڑھے۔ اب امام کیا چاہتے ہیں؟ جس کا رزق تنگ ہو جائے وہ اس دعا کو پڑھے اور عقیدے کا ایک مسئلہ اس کے لیے حل ہو جائے، کیونکہ اس کے ذہن میں بار بار یہ آ رہا ہوگا کہ خدایا مجھے کس مشکل میں مبتلا کر دیا، میرا رزق تنگ کر دیا۔ امام چاہتے ہیں یہ دعا پڑھے اور یہ مشکل اس کے سامنے کلیئر ہو جائے۔ فرمایا، اے اللہ تو نے رزق کے بارے میں بے یقینی سے اور زندگی کے بارے میں طول عمل سے ہماری آزمائش کی ہے۔ پروردگار تو نے ہمارا امتحان لیا دو طریقے سے، وہ یہ کہ ہمارے رزق کو کم کیا اور ہماری آرزوؤں کو بڑھا کر دیا۔ ہمارے لیے ممکن ہے کہ آرزوئیں بہت بڑی بڑی کریں، اب رزق کم ہے اور آرزوئیں بڑی ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان ناشکری کی طرف جائے گا۔ امام فرما رہے ہیں یہ امتحان کی جگہ ہے در حقیقت، تو تم تنگی رزق سے مت گھبراؤ، یہ صرف ایک امتحان ہے۔ یہاں تک کہ، اب کچھ نفیس جملہ دیکھیے، یہاں تک کہ ہم ان سے رزق طلب کرنے لگے جو تجھ سے رزق پانے والے ہیں۔ ہم رزق کس سے مانگنے لگے؟ جو خود تجھ سے رزق مانگ رہے ہیں، تو ہم ان سے کیوں رزق مانگ رہے ہیں؟ اور عمر رسیدہ لوگوں کی عمریں دیکھ کر ہم بھی درازی عمر کی آرزوئیں کرنے لگے۔ ہم کسی شخص کو دیکھا جس نے 80 سال، 90 سال، 110 سال زندگی گزاری، تو ہم بھی سوچنے لگے خدا ہے تو مجھے بھی 110 سال زندہ کر دے۔ کیوں؟ کس واسطے؟ پھر وہی امام نے پھر دوبارہ درود، میں نے آپ سے عرض کیا تھا بار بار درود آتا ہے دعاؤں کے اندر، پھر درود فرمایا، اس کے بعد کہا اے اللہ رحمت نازل فرما اور ہمیں ایسا پختہ یقین عطا کر جس کے ذریعے تو ہمیں طلب اور جستجو کی زحمت سے بچا لے، خالص اطمینانی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ یہ آئیڈیل کا بیان ہے۔ امام فرما رہے تنگی رزق سے مت گھبراؤ، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو اور اس پناہ کے نتیجے میں اپنے دلوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو، جو ہمیں رنج و سختی سے چھڑا لے، اور وہی کے ذریعے جو واضح اور صاف وعدہ تو نے فرمایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائی ہے، اسے اس روزی کے اہتمام سے جس کا تو ضامن ہے سبکدوشی کا سبب قرار دے، اور جس روزی کا ذمہ تو نے لیا ہے اس کی مشغولیت سے علیحدگی کا وسیلہ بنا دے۔ امام چاہتے ہیں کہ یہ عقیدتی مسئلہ لوگوں کے سامنے حل ہو جائے کہ رزق کیوں مشکل کا شکار ہوتا ہے۔ رزق مشکل کا شکار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر امتحان دینا ہے، تو اس امتحان کے لیے رزق سخت ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ جو شخص آخرت کا ماننے والا ہے وہ رزق مانگ ہی کیوں رہا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، اس دنیا کے اندر کتنے سال زندگی گزارنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، جس کی جتنی کم تر یا زیادہ۔ رزق مانگ کے کیا کرے گا؟ کیوں چاہیے اس کو دولت؟ امام فرما رہے ہیں دولت کیوں چاہیے، اور میں عرض کروں گا یہ دولت اور رزق میں فرق کیا ہے، میں بھی عرض کروں گا۔ در حقیقت رزق کیوں چاہیے، کیوں چاہتا ہے کہ رزق ملے؟ اس کے لیے دعا نمبر 20 بہت خوبصورت دعا، جس کو مولانا اصغر حسین شہیدی صاحب آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے، دعا مکارم الاخلاق، صفحہ نمبر 193 میں امام نے اس کو ارشاد فرمایا، صفحہ نمبر 193 میں، توجہ فرمائیے گا، خدایا میری آبرو کو غنا و توانگری کے ساتھ محفوظ رکھ، اور فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا۔ کیوں رزق چاہیے مجھے؟ ایک بات تو یہ کہ مجھے رزق جو ہے وہ اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں چاہیے، مجھے رزق اتنا چاہیے جو میری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ پہلی بات یہ کہ مجھے رزق اتنا چاہیے ہے کہ میری ضرورتوں کو پورا کر دے، اور یہ کیوں چاہیے ہے؟ کیونکہ اگر رزق نہ ملا تو کیا ہوگا، میں فقر و تنگ دستی کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں گرنے لگوں گا۔ عرض کر ابھی فرمائیں گے امام کیوں، کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں، اور تیرے پست بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں. کیوں؟ یہ فخر باعث بنتا ہے کہ میرے اندر دو خرابیاں آ جاتی ہیں. میں تیرے پست بندوں سے رزق مانگنے لگتا ہوں چونکہ میں جلد باز آدمی ہوں, تنگی رزق پہ صبر نہیں کرتا, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہوں. اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ ان کی توجہات کو کیسے اپنی طرف حاصل کر پاؤں, اور جو مجھے دے اس کی مدحو ثنا اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاؤں. اور میری تیسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ جب میرے پاس نہیں ہوتا تو میں اس کی مدحو ثنا کرنے لگتا ہوں جو مجھے دیتا ہے, اور جو نہیں دیتا اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہوں. امام فرما رہے ہیں, خدایا مجھے ان تین برائیوں سے بچا لے اور مجھے اتنا رزق دے دے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں. اور تو ہی عطا کرنے والا اور روک لے, تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے نہ کہ وہ. اس کے بعد درود ارشاد فرمایا, اس کے بعد میں بعد والے مطلب کو دوبارہ عرض کروں گا بعد میں. اچھا, اب بے نیازی حاصل کرے تو کیا ہوگا, اس کو صفحہ نمبر 192 پہ ارشاد فرمایا. درود کے بعد فرمایا, اے اللہ مجھے بے نیازی کا تاج پہنا اور متعلقہ کاموں اور احسن طریق سے انجام دینے پر مامور فرما, اور ایسی ہدایت سے سرفراز فرما جو دوام و ثبات دیے ہوئے ہو, اور غنا و خوشحالی سے مجھے بے راہ نہ ہونے دے. فرما رہے ہیں, خدایا مجھے رزق دے, رزق کے نتیجے میں کیا ہوگا, میں غنی ہو جاؤں گا, لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں گا. لیکن اب بے نیازی آئی تو ایک اور خطرہ میرے سامنے آئے گا کہ جیسے ہی بے نیازی آئے گی میں بے راہ رو ہو جاتا ہوں, جیسے ہی بے نیازی آتی ہے میں تجھے بھولنے لگتا ہوں. تو فرمایا, خدایا غنا اور خوشحالی سے مجھے بے راہ رو نہ ہونے دے, اور آسودگی و آسائش عطا فرما, زندگی کو سخت دشوار نہ بنا دے, میری دعا کو رد نہ کر. اس کے بعد آگے چل کے پھر درود بھیجا اور فرمایا, مجھے فضول خرچی سے باز رکھ, میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا دے, میرے مال میں برکت دے کر اس میں اضافہ فرما, اور مجھے اس میں سے امور خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے راہ حق و ثواب تک پہنچا. یعنی رزق بھی دے پروردگار تو شرائط کے ساتھ دے. وہ آپ کو یاد ہوگا, ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو اللہ کا کم ماننے والا ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں کہتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا, اے خدا مجھے دنیا میں دے, نہیں وہ اس طرح سے نہیں کہتا. وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن وفی الآخرت حسنتن, دنیا میں بھی نیکی دے آخرت میں بھی نیکی دے. امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں ایسا رزق نہ دے جس سے میں بے نیاز ہو کر خوشحالی میں آ کر تیرے راستے سے بھٹک جاؤں, نہ ایسا رزق نہ مجھے ملے. اور اس کے بعد یہاں پر چونکہ بات ہوئی پستی کی فخر کی, تو میں آپ کے سامنے ایک معیار بھی عرض کرتا چلوں جو امام نے ارشاد فرمایا ہے. صفحہ نمبر 215 پر یہ دعا ہے, دعا نمبر 22. یہاں پہ بڑا ایک خوبصورت بیان امام نے ارشاد فرمایا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں معیار شرافت کا ملتا ہے. ایک دفعہ درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. یوں اس طرح سے ارشاد فرمایا, بار الہ مجھ میں مشقت کے مقابلے میں ہمت, مصیبت کے مقابلے میں صبر, اور فقر و احتیاج کے مقابلے میں قوت نہیں ہے. پروردگار میری کمی ہے کہ مجھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اب ذرا سنیے گا, لہذا میری روزی کو روک نہ لے. دیکھیے میں کمزور انسان ہوں, پروردگار سے فرمایا, خدا میں کمزور ہوں, میں صبر نہیں رکھتا, میرے اندر ہمت کم ہے, میں فقر کا شکار ہوتا ہوں تو میری مشکل ہو جاتی ہے, میری رزق کو نہ روک, مجھے اپنی مخلوق کے حوالے نہ کر, ایسا نہ ہو کہ میں ان لوگوں کے سامنے گرنا شروع کر دوں, بلکہ بلا واسطہ میری حاجت بھر لا اور خود ہی میرا کارساز بن, مجھ پر نظر شفقت فرما اور تمام کاموں کے سلسلے پہ مجھ پر نظر کرم رکھ. کیوں؟ سنیے گا, اس لیے کہ اگر تو نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا تو میں اپنے امور کی انجام دہی سے عاجز رہوں گا, اور جن کاموں میں میری بہبودی ہے انہیں انجام نہ دے سکوں گا, اور اگر تو نے مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا تو وہ تیوریوں پر بل ڈال کر مجھے دیکھیں گے, اگر مجھے لوگوں کے حوالے کیا تو یہ مجھے پس نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں گے. اور ذرا غور سے سنیے گا, اور اگر عزیزوں کی طرف ڈھکیل دیا, یعنی اگر غیروں کے حوالے کیا تو وہ تیوریوں پہ بل ڈال کر مجھے دیکھیں گے, اور اگر عزیزوں کے حوالے کیا تو وہ مجھے نا امید رکھیں گے, اور اگر کچھ دیں گے تو قلیل و ناخوشگوار, اور اس کے مقابلے میں احسان زیادہ رکھیں گے, اور برائی بھی حد سے بڑھ کر کریں گے. لہذا اے میرے معبود, تو اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھے بے نیاز کر دے, اور اپنی بزرگی و عظمت کے وسیلے سے میری احتیاج کو برطرف فرما, اور اپنی توانگری و وسعت سے میرا ہاتھ کشادہ کر دے, اور اپنے ہاں کی نعمتوں کے ذریعے مجھے دوسروں سے بے نیاز بنا دے. تمام کا تمام رزق کیوں طلب ہو رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کر. پروردگار عزت دے دے, عزت دے دے, لوگوں کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے مجھے, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ان تمام کے باوجود ایک جگہ پر جا کر عزت اور اس کو بیان کیا کہ ان تمام کے باوجود فقر کو برائی مت سمجھو. ان تمام کے باوجود فرمایا یہاں پر ارشاد فرمایا امام نے, اے خدا, ہاں پروردگار میرے اندر وہ روح اعتماد پھونک دے کہ میں یہ اقرار کروں کہ تیرا فیصلہ قضاء و قدر خیر و بہبودی کے ساتھ نافذ ہوا ہے. یعنی سارا رزق مانگ لیا, اچھا اگر نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ میں فقیر ہو جاؤں گا, کوئی اور فقیر ہو جائے گا, تب کیا ہوگا؟ فرمایا خدایا میرے اندر وہ روح اعتماد پھونک دے کہ میں یہ اقرار کروں کہ تیرا فیصلہ قضاء و قدر خیر و بہبودی کے ساتھ نافذ ہوا ہے. کچھ بھی ہوا ہے تیرا فیصلہ صحیح ہے, نہیں ملا کوئی بات نہیں, تیرا فیصلہ صحیح ہے. اور ان نعمتوں پر ادائے شکر کی بنسبت جو مجھے عطا کی ہیں, ان چیزوں پر میرے شکریہ کو کامل و فزوں تر قرار دے جو مجھ سے روک لی ہیں. فرمانے پروردگار نہیں دیا کوئی بات نہیں, جب نہیں ملے تو میں ان چیزوں پر جن جو مجھے مل گئی ہیں کم شکر ادا کروں, ان کا زیادہ شکر ادا کروں جو مجھے نہیں ملی ہیں. تصور فرمائیے گا, انسان جن چیزوں کو مل جاتی ہیں, جو چیزیں مل جاتی ہیں ان پر شکر ادا کرتا ہے. امام فرمانے نہیں, خدا مجھے ایسی سعادت دے دے کہ جو چیزیں ملی ہیں ان پہ تو شکر کروں, ان پر زیادہ شکر کروں جو نہیں ملی ہیں. کیوں؟ نہیں معلوم اگر مل جاتی ہیں تو کیا ہوتا, نہیں معلوم اگر مل جاتی ہیں تو میں کسی گمراہی کا شکار ہو جاتا, تو اس پہ زیادہ شکر ادا کروں جو مجھے نہیں ملی ہیں, اور مجھے اس سے محفوظ رکھ. تصور فرمائے گا, اور مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ میں کسی نادار کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھوں, یا کسی صاحب ثروت کے بارے میں اس کی ثروت کی بنیاد پر فضیلت و برتری کا گمان کروں, قائل نہ ہو جاؤں گمان بھی کروں. خدایا مجھے ایسا نہ بنا کہ اگر کسی کو فخر و ناداری میں دیکھوں تو کہوں یہ ذلیل پست ہے, اور کسی کو صاحب ثروت دیکھوں تو گمان کروں کہ اس کے اندر کوئی برتری ہے. نہیں, کوئی برتری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب شرف و فضیلت وہ ہے جسے تیری اطاعت نے شرف بخشا ہو, اور صاحب عزت وہ ہے جسے تیری عبادت نے عزت و سربلندی دی ہو. اب تصور فرمائے گا, یہ زمانہ بنی امیہ کا زمانہ ہے جس میں سارے کے سارے دنیا کے طلب کرنے میں بھسے ہوئے ہیں. اگر ہم کہیں تو ہمارا جیسا زمانہ ہے جس کے اندر سارا معیار فضیلت, برتری, شرافت, کرامت, سب چیزوں کا معیار دولت رہ گیا. امام فرمانے خدایا مجھے اس طرح سے بنا دے کہ میں اس مصیبت کے اندر نہ پھنس جاؤں کہ میں کسی صاحب ثروت کو اس وجہ سے برتری دینے لگوں کہ وہ صاحب ثروت ہے. نہیں, ایسا نہ ہو خدایا میرے ساتھ. اے خدا, درود فرمایا امام نے, اور فرمایا ہمیں ایسی ثروت و دولت سے بہرہ اندوز کر جو ختم ہونے والی نہیں ہے, ایسی عزت و بزرگی سے ہماری تائید فرما جو زائل ہونے والی نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں یہ دنیا کی عزت زائل ہو جائے گی, یہ دنیا کی شرافت, یہ دنیا کی دولت, یہ سب زائل ہو جائے گی. خدا تو ہمیں ایسی عزت و شرافت دے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو یہ دو سوال یہاں پر ہوئے کہ خدا رزق کیوں روک دیتا ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ کہ انسان رزق کیوں مانگے. اس لیے رزق مانگے کہ اپنے آپ کو بے نیاز کر لے, لوگوں کے سامنے عزت رہ جائے, اور اس کے باوجود اگر فقر کا شکار ہو تو اپنے آپ کو کمتر پس یا کسی دوسرے کو کمتر پس قرار نہ دے. اب یہ ہے کہ ملے تو کیا کرے, جب انسان کو دولت مل جائے تو اس کے مقابلے میں وہ کیا طریقہ کار اختیار کرے. امام نے اس کو بھی ارشاد فرمایا صفحہ نمبر 249 پر. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود کے بعد امام نے ارشاد فرمایا, اور مجھے مال و دولت کی فراوانی اور پیہم رزق رسانی کے ذریعے سے اس سے چھٹکارا دے دے. فرمایا دنیا میں مجھے ذلت کا شکار نہ کر کے لوگوں کے سامنے گرنے لگوں, کیا کر پھر میرے ساتھ, مجھے مال و دولت کی فراوانی دے دے. البتہ مال و دولت کی فراوانی انہوں نے ترجمہ کی ہے بے وسع او کفاف. وسع یعنی وسعت, اس کا انہوں نے اردو ترجمہ لکھا ہے مال و دولت کی فراوانی. میرے خیال میں فراوانی شاید تھوڑا زیادہ ہو جائے گا, وسعت اتنا ہے کہ ہاتھ تنگ نہ رہے, ہاتھ کھلا رہے. اس کے مقابلے میں کہ مال و دولت کی فراوانی لگتا ہے کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کیا بل گیٹس ٹائپ کی کوئی چیز ہے. نہیں, یہ نہیں, میں نہیں خیال یہ مانگ رہے ہیں. پہم رزق رسانی, مسلسل رزق ملتا رہے, مشکل کا شکار نہ ہو. اور کیا ہو, اور مجھے فضول خرچی اور مصارف کی زیادتی سے روک دے. پروردگار ایسا ہو کہ مجھے مسلسل رزق ملتا رہے, میرے پاس وسعت ہو لیکن فضول خرچی نہ ہو, اور کیا مصارف کی زیادتی نہ ہو. یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے. وہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہوگا آپ کا خرچہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. امام فرما رہے ہیں خدا ایسا نہ ہو کہ پیسہ ادھر سے بڑھتا رہے ادھر سے میرا خرچہ بھی بڑھتا رہے. نہیں, ایسا ہو کہ کیا ہو, اور عطا اور میانہ روی کے ساتھ نقطۂ اعتدال پر قائم رکھ. پروردگار ایسا ہو کہ میں آخر وقت تک مڈل کلاس کا ہی رہوں. ایک مڈل کلاس ہے, وہ ہے کہ جو ضرورتوں کو پورا کر لیتی ہے. تھوڑا بہت زندگی کے اندر آسانیاں بھی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بس عیاشی کے اندر لگی ہوئی ہے. خدا سے چاہ رہے ہیں کہ خدایا فضول خرچی نہ کروں, خرچوں کو نہ بڑھاؤں, اعتدال کے اوپر رہتے ہوئے زندگی گزاروں. چونکہ یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے لہذا میں عرض کر دوں, یہ صفحہ نمبر 249-250 دعا نمبر 30 میں سے ہے. اور میرے لیے حلال طریقوں سے روزی کا سامان کر, میرے مصرف کا مصرف, میرے مال کا مصرف امور خیر میں قرار دے, اور اس مال کو مجھ سے دور ہی رکھ جو میرے اندر غرور و تمکنت پیدا کرے یا ظلم کی راہ پر ڈال دے یا اس کا نتیجہ طغیان و سرکشی ہو. اے اللہ, درویشوں کی ہم نشینی میرے نظروں میں پسندیدہ بنا دے, درویشوں کی ہم نشینی میری نظروں میں پسندیدہ بنا دے. ایسا نہ ہو میں کسی ایسی کلاس میں بیٹھ جاؤں کہ اس کے بعد دوسرے ایریا میں جانے کو پسند ہی نہ کروں. نہیں, درویشوں کی ہم نشینی, کیا خوبصورت ہے واقعا, درویشوں کی ہم نشینی میری نظروں میں پسندیدہ بنا دے, اور اطمینان افزا صبر کے ساتھ ان کی رفاقت اختیار کرنے میں میری مدد فرما. ان کی رفاقت میرے لیے سخت گزرے گی لیکن اس سختی کے باوجود تو مجھے اطمینان دے دے کہ میں اس کی سختیوں کو جھیل لوں اور اس اطمینان کے ساتھ زندگی گزار لوں. دنیا فانی کے مال میں سے جو تو نے مجھ سے روک لیا ہے اسے اپنے باقی رہنے والے خزانوں میں میرے لیے ذخیرہ کر دے. فرمانے دنیا جتنی مجھے ملے گی بہت ساری دنیا ہوگی جو نہیں ملے گی, تو خدا مجھے کوئی غم نہیں ہے. جو نہیں ملی دنیا اس کو اس خزانے میں ڈال دے جو بعد میں مجھے ملنے والا ہے. یہاں اگر کم بھی ہوتا ہے تو اس خزانے کو بڑھا دے جو مجھے بعد میں ملے گا. اور اس کے ساز و برگ میں سے جو تو نے دیا ہے اور اس کے سر و سامان میں سے جو بہم پہنچایا ہے اسے اپنے جوار رحمت تک پہنچنے کا زاد راہ, حصول تقرب کا وسیلہ اور جنت تک رسائی کا ذریعہ قرار دے دے. یعنی جو مال نہیں دیا کوئی بات نہیں, یہ جو مال نہیں دیا اس کو آخرت کے ذخیروں میں ڈال دے, وہاں جا کے میں لے لوں گا, اور جو مال دیا بھی ہے اس کو ایسا بنا دے کہ اس کے ذریعے پھر جنت تک پہنچ جاؤں میں. یعنی مطمئن نظر وہی آخرت ہی رہے, نہ مال کا نہ ملنا مجھے پریشان کرے اور نہ مال کا ملنا مجھے آخرت کے علاوہ کہیں اور لے کے جائے, دونوں صورتوں میں میں آخرت پہ پہنچ جاؤں, اس لیے کہ تو فضل عظیم کا مالک اور سخی و کریم ہے. ہمارا ٹائم جو ہے وہ یہاں پر آ کر پورا ہوتا ہے. میں نے عرض کیا ہمارا مطلب, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساری دعاؤں کو آپ کے سامنے پڑھ دیں, نہ یہ مقصد ہے کہ ساری دعاؤں کی تشریح کر دیں. مقصد یہ ہے کہ ایک جرقہ لگے, ایک چنگاری اٹھے, دعاؤں کو پڑھنا شروع کریں اور اس کو سمجھنا شروع کریں پہلے مرحلے میں, اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے لیے عملی احکام ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں. اب اس میں کچھ نفیس جملے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے, مثلا فرمایا کہ کیا درویشوں کی ہم نشینی کو میرے لیے پسندیدہ بنا دے, یہ ایک عملی حکم بھی مل رہا ہے. یہاں پر ایک قدر دی ہے, ایک ویلیو دی ہے کہ اسلام کے اندر ویلیو ہے کہ آپ درویشوں کی ہم نشینی کو پسند کریں, اور عملی حکم وہ خود بخود ملے گا, وہ یہ کہ دیکھو بھائی تم درویشوں کی ہم نشینی کو ترک نہ کرنا, اپنی زندگی کو اس کے اندر, اپنی زندگی کے اندر اس کو باقی رکھنا. اسی طریقے سے دسیوں احکام کہ جو امام نے قدر کے طور پر بیان کیے, خدا مجھے فضول خرچی میں مبتلا نہ کر, اس کا عملی حکم کیا ہے کہ مجھے فضول خرچی سے اجتناب کرنا ہے. خدا میرے مال کو امور خیر کا ذریعہ قرار دے دے, یعنی اب مجھے کیا کرنا ہے, وہ یہ کہ مجھے اپنے مال کو اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے میں استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امور خیر کے اندر بھی استعمال کرنا ہے. یہی کہ فرمایا خدا میرے مال کو زیادہ کر لیکن میرے خرچے کو زیادہ نہ بڑھا دے, تو مجھے یہ کنٹرول رکھنا ہوگا کہ ایسا تو نہیں کہ ہر آنے والی درآمد کے ساتھ ساتھ میرے خرچوں کے اندر بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ مختصر ایک تعارف ہے صحیف سجادیہ کا دنیا اور رزق کے حوالے سے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. ہماری بات یہاں پہ ختم ہوئی. اگر اس حوالے سے کوئی سوال یا کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے تو اس کو آپ بیان فرمائیے گا, اور نہیں بھی آتی تو کوئی بات نہیں, جیسے کہ پچھلے ہفتے میں نہیں آئی تھی, آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور مطالعہ ضرور فرمائیے گا. دیکھیے پچھلا ہفتہ آپ نے جیسا بھی کیا, اس ہفتے ہماری توقع یہ ہے کہ اتنی تحقیق کے بعد آپ مطالعہ فرمائیں گے. بہرحال بیان فرمائیے. صحیح فرید صاحب فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم رزق کا ذکر کرتے ہیں تو بار بار ہماری نظروں میں مال آ رہا ہوتا ہے، جبکہ رزق حقیقی کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رزق حقیقی وہ رزق معنوی ہے، کہ جو چونکہ یہ جو رزق ہوتا ہے مال ہوتا ہے، یہ انسان کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اور رزق حقیقی وہ جو اس کی معنویت ہوتی ہے وہ اس کی روح کو پورا کر رہی ہوتی ہے، جو ظاہر جسم کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے حامل ہے. لیکن اس موقع پر کم سے کم نظر مال پر ہی ہے، کم سے کم اس موقع پر جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے دعائیں پڑھی ان میں سے میرے خیال میں شاید ہی کوئی دعا ایسی رہی ہو جس میں اس رزق کے اوپر توجہ دی گئی، کم سے کم ان ٹکڑوں میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. کیوں؟ کیونکہ اس مال میں فضول خرچی نہیں آتی، اس مال میں اسراف نہیں آتا، یعنی اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کے اوپر توجہ دینا چاہتے ہیں. لیکن فی الحال جو ہم نے احکام بیان کیے ہیں وہ اس رزق مجازی کے ہیں، کہ یہ مال اس کا کیا ہوگا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدایا میں تو صرف رزق حقیقی طلب کر رہا ہوں، میں مجازی پہ توجہ ہی نہیں دے رہا. نہیں، دس از امپاسبل. آپ کو زندگی گزارنی ہے، مال کو تو آپ کو توجہ دینی پڑے گی. اچھا، اب کس طرح توجہ دیں؟ اس طرح توجہ دیں جو ارشاد فرمایا. بہت یعنی جو بیلنس ہے، البتہ وہ جو رزق معنوی ہے وہ جو وہ دسیوں اور دعاؤں کے اندر موجود ہے، ہزاروں مثلا جملات اس کے اوپر موجود ہیں، لیکن فی الحال ہماری نظر جو ہے وہ اس رزق مجازی کے اوپر، یعنی مال والے حصے پر ہے. بلند فرمائی گا. کی تعریف کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے خیال میں جو ابھی سمجھ میں آتا ہے، بہت زیادہ اکیڈمک کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ مثلا وکیبلری جو رزق کی ہے اس کی ڈکشنری میں کیا لکھا ہے، لیکن ہمیں یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ رزق یعنی ایسی کوئی چیز جو ہماری کسی ضرورت کو پورا کرے. اب وہ اگر ضرورت ہماری مادی ہے تو رزق اس کے مقابلے میں مادی ہوگا، اگر ضرورت مانوی ہے تو اس کے مقابلے میں رزق جو ہوگا وہ مانوی ہوگا. تو جس طرح ضرورت دو قسم کی ہیں، کہ ایک ہماری مادی ضرورت ہے اور ایک مانوی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح رزق بھی دو قسم کا ہو سکتا ہے. لیکن تصور فرمائیے گا کہ آپ کے دیکھنے کا انداز در حقیقت دونوں کو مانوی بنائے گا. دیکھیے، آپ کا جو دیکھنے کا انداز ہوگا وہ یہ کہ ہم نے ابھی اس طرح سیکھا، ایک رزق مادی ہوگا اور ایک مانوی ہوگا. کیا حقیقتاً ایسا ہی ہے؟ نہیں، دونوں مانوی ہیں. کیوں؟ جب آپ اس رزق کو مادی کو لیں گے اس لیے کہ آپ لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کو ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ آپ جنت تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیں، خود بخود یہ رزق مادی بھی رزق مانوی کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. بنیادی طور پر جو آپ نے پوچھا تھا رزق کیا، تو ہمارے خیال میں رزق ایسی چیز جو ہماری کسی ضرورت کو پورا کر رہی ہے. فرمایا کہ آنکھ بھی رزق ہے، ہاتھ بھی رزق ہے پروردگار کا، اس کو ہم کس پہلو میں لیں گے؟ میں نے عرض کیا بظاہر مادی میں لے رہے ہیں، بظاہر مادی میں لے رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بھی مانوی ہے. کیوں؟ آپ اس آنکھ سے کیا کریں گے؟ اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو یہ امتحان کی جگہ ہے، کہ اگر آپ اس کو مادی سمجھ رہے ہیں تو اس آنکھ سے سارے مادی کام کر کے اس کے اوپر اکتفا کر لیں گے. آنکھ کا مادی کام کیا ہے؟ کہ خوبصورتی کو دیکھ کر لذت لے رہی ہے، یہ ہے آنکھ کا مادی کام. لیکن آنکھ کا جو اصلی پہلو ہے وہ مانوی پہلو ہے، وہ یہ کہ میں اپنے ضرورتوں کو پورا کرنے میں آنکھ کو استعمال کر رہا ہوں. اور کون سی ضرورتوں کو؟ ان ضرورتوں کو جن کو پورا کر کے میں جنت کا وسیلہ فراہم کر لوں گا. تو اگر یہ رزق میرے ہاتھ سے نکل بھی جائے تب بھی میری مانوی حیثیت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس مادی پہلو کے اعتبار سے ہم اس کو مادی قرار دے رہے ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھیں تو یہ تمام کا تمام مانوی بن جائے گا. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنا رزق کے اوپر تاکید کر رہے ہیں وہ ہمارے خیال میں اسی سبب سے ہے کہ یہ جو مادی رزق ہے یہ بھی در حقیقت مادی نہیں ہے، یہ بھی مانویت کا وسیلہ ہے، تو اس وجہ سے اتنا تاکید فرما رہے ہیں اس کے اوپر. مسئلے کی طرف اچھا میں مجبور ہوں کہ سوال کو مائک کے اوپر کہہ دوں تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے, ورنہ یہ ریکارڈ نہیں ہوگا. یعنی ہر ایک کے سوال کو, ناٹ اسپیشلی ان کا سوال. وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ مثلا آپ کے پاس وسائل فراہم نہیں ہوئے ہوئے تو آپ نے اتنا کیوں اولاد کی تعداد کو زیادہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے پیدا ہوتے چلے جائیں گے رزق جو ہے وہ پروردگار کا بڑھتا چلا جائے گا. ہمارے خیال میں یہ پہلو صحیح ہے, یہ پہلو صحیح ہے. آبادی کی کثرت بعید ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آبادی کی کثرت رزق میں قلت کا سبب بنے, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تربیت بہت ضروری ہے. اگر ایک آدمی تربیت نہیں کر پا رہا پھر نہ کرے. کثرت سے بچے ہوں اور کسی کی بھی تربیت نہ کر پائے, یہ ظلم ہے, یہ ہمارے خیال میں ظلم ہے. بالکل ایسے تصور فرمائیے گا, اسلام کی بنیاد میں تربیت نہیں ہو پائی اور ہم سرحدوں کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں تاکہ نو مسلمانوں کو داخل کرتے چلے جائیں, کون سا بہتر ہے؟ آیا رک کر پہلے تربیت کو مضبوط کرنا پھر نو مسلموں کو دعوت دینا, یا ان کے نہیں خود بھی تربیت نہیں ہوئی مرکز کی بھی تربیت نہیں ہوئی اور بڑھاتے چلے جانا؟ ہمارے خیال میں یہ ظلم ہے. تو وہ جو مثلا آبادی میں اضافے کا مسئلہ, ہم اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے خیال میں آبادی کے اضافے کے نتیجے میں وسائل میں کمی آ جائے گی, ہمارا نہیں خیال یہ. گرچہ آج کل ہو رہی ہے, اس کی وجہ ہم سمجھتے ہیں تقسیم کے اندر ناعادلانہ رویہ ہے, ہم لوگ صحیح تقسیم نہیں کر رہے ہیں انسانوں کے اندر اپنے وسائل کی. لہٰذا ایک علاقے کے اندر جو ہے وہ, جیسے کہ ہمارے پاس دنیا کی تقسیم میں موجود ہے کہ 80% لوگ 20% دولت لیے بیٹھے ہیں اور 20% لوگ 80% دولت لیے بیٹھے ہیں. تو یہ جو ناعادلانہ تقسیم ہے یہ تو خود بخود اس مصیبت کا شکار کر دے گی انسانوں کو. لیکن ہمارا اصلی مطمع نظر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر تربیت نہیں کر پائیں گے صحیح اولاد کی, ہمارے خیال میں کم اولاد کے اوپر اکتفا کرنا زیادہ بہتر ہوگا. ہم اس مسئلے میں وسائل کی کمی کو کم توجہ دیں گے. معذوروں کو نکال دیجئے, مضبوط صحت مند لوگوں کو لے لیجئے, کیا بغیر وسیلے کے رزق ملے گا؟ نہیں, میں عرض کر رہا ہوں وہ تو ہے, یقیناً ایشو ہے. مثلا فرض کر لیجئے آپ صحت مند, الحمدللہ تعلیم یافتہ سب کچھ, آپ بغیر وسیلے کے رزق کہیں سے لا پائیں گے؟ تو نہیں لا پائیں گے. اس کا مطلب ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ مطلب نہیں ہے, مطلب کچھ اور ہے. یعنی اگر ہم بے وسیلہ رزق کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ پروردگار آسمان سے اتار دے, نیچرلی یہ مراد نہیں ہے. اگر ہم بے وسیلہ رزق کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا رہا ہوں اور رزق میرے گھر تک پہنچ جائے, یہ بھی مراد نہیں ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دوں گا تو بغیر کسی کے احسان کے مجھے رزق پہنچوا دے, بغیر کسی کی منت چڑھائے مجھے رزق پہنچا دے. ایک دفعہ کیا ہے, وسیلہ بننا پڑے گا, وسیلہ لینا پڑے گا. وہ ایک آدمی سے جا کے کہوں میری ضرورت ہے اسے پوری کر دوں, ٹھیک ہے. بغیر وسیلے کے کیا ہے, وہی کہ خدا ہے میں اپنا کام کروں گا, تو بغیر منت اور بغیر کسی احسان کے مجھے رزق پہنچوا دے. اب یہ ہم سمجھتے ہیں بغیر وسیلے کے ہے. وہ اس طریقے سے کہ میں تجارت کروں گا, سامنے والا اس وجہ سے مجھ سے خرید رہا ہے کہ اس کو چاہیے ہے, اور میں اس لیے بیچ رہا ہوں کہ بہرحال مجھے رزق حاصل کرنا ہے. تو وہ نہ مجھ پہ احسان جما رہا ہے نہ میں اس کے اوپر احسان جما رہا ہوں, اور دونوں اپنے رزق کو حاصل کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں بغیر وسیلے کے رزق. معین ہے تو میں کیوں اس کو بڑھانے کی کوشش کروں گا؟ جیسا کہ مثلا پچھلے سیشن میں ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے. اچھا یہ مسئلہ ہمارے خیال میں بجائے یہ کہ اس لیول کے اوپر جو صرف رزق کا مسئلہ ہے ایک کلی مسئلہ بن جائے گا, وہ یہ کہ قضاء و قدر کے باب میں ہماری رائے کیا ہے. جو رائے ہماری قضاء و قدر کے باب میں ہے, کیونکہ لوح محفوظ کے اندر تو سب کچھ لکھا ہوا ہے, اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے, اس تبدیلی کے باوجود ہم اور آپ فعالیت اور کوشش کے اوپر موظف ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہمارا نظریہ کیا ہے، اس میں ہمارا جواب کیا ہے؟ عیناً وہی جواب اس رزق والے مسئلے کے اندر بھی ہوگا، وہ یہ کہ جس طرح موت کا وقت معین ہے لیکن مجھے کوشش کرنی ہے، جس طریقے سے تمام امور پروردگار کے علم میں ہیں اور پھر بھی مجھے کوشش کرنی ہے، اسی طرح رزق بھی اس کے علم میں ہے، معین ہے لیکن پھر بھی مجھے کوشش کرنی ہے، تو جو جواب وہاں پر ہے عیناً وہی جواب یہیں پر ہوگا۔ یعنی یہ اس قضاء و قدر کے کلی مسئلے سے علیحدہ نہیں ہے، اسی قضاء و قدر کے مسئلے کے اندر داخل رہتے ہوئے اس کا جواب دیا جائے گا۔ جی فرمائیے۔ صحیح ہے، ہم نے کچھ پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا، خاص کر رزق کے مسئلے میں، دنیا کے مسئلے میں، کہ آئیڈیل کیا ہوا۔ وہ یہ آئیڈیل جو ہمیں مجموعی طور پر اب تک سمجھ میں آیا وہ یہ کہ پروردگار میں اپنی زندگی کے اندر کوشش کروں گا، شرعی ذمہ داریوں کو ادا کروں گا، تو مجھ پر احسان یہ فرما کہ بغیر وسیلے کے اس تشریح کے ساتھ جو ہم نے ابھی عرض کیے رزق کو مجھ تک پہنچا دے، جب وہ رزق مجھے مل جائے گا تو میں اس کو اچھے طریقے سے استعمال کروں گا تاکہ جنت تک پہنچنے کا میرا ذریعہ فراہم ہو سکے۔ یہ انسان کے رزق کے ساتھ رابطے میں آئیڈیل ہے۔ اب اسی طریقے سے ہر مسئلے کے اندر آئیڈیل ہوگا، مثال کے طور پر اخلاق کے اندر آئیڈیل کیا ہوگا، یہ وہ جب دعائے مکارم اخلاق کو بیان کر رہے ہوں گے تو اس میں آئیڈیل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے موضوعات کے اندر امام نے کیا آئیڈیلز بیان فرمائے، وہ تمام موضوعات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اگلے دو سیشن میں بھی دو آئیڈیلز آپ کے سامنے آئیں گے۔ کم سے کم رزق اور طلب رزق کے اندر، دنیا کے معاملے کے اندر جو آئیڈیل تھا وہ ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جی فرمائیں۔ ہاں، مثلا انہوں نے فرمایا درویش لوگ کون لوگ ہیں، مثلا ہم اس طرح سوچنا شروع کرتے ہیں، درویش لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو پروردگار کے حکم پر قانے ہیں، کم رزقی ہے، تنگی رزق بھی ہے لیکن پروردگار کے حکم پہ قانے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے، اسی تنگی کے ساتھ اطاعت الہی میں گزر بسر کر دیتے ہیں، یہ درویش ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک روایت آپ کے سامنے پہلے بھی شاید عرض کی آپ کے سامنے، تحف العقول کے اندر یہ روایت ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ نبی اکرم سے ہے یا کسی امام سے ہے، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ انبیاء ان کی حالت پر حسرت کریں گے، کاش یہ حالت ہمیں مل جاتی، اور اس میں ان لوگوں کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ شہرت نہیں ہوگی، گمنامی میں زندگی گزار رہے ہوں گے، رزق میں قلت کا شکار ہوں گے، لیکن پھر بھی پروردگار کے قانے بندے ہوں گے، اسی قلت رزق کے اندر، مشکلات کے اندر شکر و قناعت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دیں گے۔ فرمایا ان کے اوپر اولیاء الہی حسرت کریں گے کہ کاش یہ مقام ہمیں حاصل ہو جاتا، یہ درویش ہے۔ ظاہر ہے درویش کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں لیا جاتا ہے۔ ہاں صحیح، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ہے کہ پھر ہم بھی یہی آئیڈیل کی خواہش کریں کہ خدا کمی رزق کا شکار کر دے ہمیں اور تنگی رزق کا شکار کر دے؟ اس میں سلسلے میں ایک روایت درج کروں گا کہ اس روایت میں ارشاد فرمایا کہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی اصل تھیم یہ ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس رزق کم ہے، کسی کے پاس رزق زیادہ ہے۔ ہم جس کے پاس مثلا فرض کر دیجیے رزق کم ہے، وہ یہ کہے خدا ہے مجھے کثرت سے دے، اور جس کے پاس کثرت سے ہے وہ کہے خدا ہے مجھے اس سے نجات دے دے، مجھے فقیر بنا دے، ایسا کریں؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب اس روایت میں اس طرح سے بیان فرمایا، یہ یقیناً اس مسئلے کا ایک پہلو ہے، اور بھی بہت سارے پہلو نکلیں گے۔ فرمایا پروردگار جس ذریعے میں انسان کا امتحان آسان ہو اس ذریعے میں اس کا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کسی کے لیے امتحان کمی رزق کے ساتھ دینا زیادہ آسان ہوتا ہے، تو اسے کمی رزق میں مبتلا کرتا ہے تاکہ امتحان آسانی سے دے دے، اور کچھ لوگوں کے اندر کثرت رزق سے امتحان دینا آسان ہوتا ہے تو ان کو کثرت رزق دیتا ہے تاکہ اپنے امتحان کو آسانی سے دے دے۔ شاید وہ جس کو قلت رزق سے امتحان لیا جا رہا ہے اور وہ شکر و صبر کے ساتھ دے رہا ہے، اگر اس کو کثرت رزق میں مبتلا کیا جاتا تو یہ امتحان میں کامیاب نہ ہو پاتا، اور شاید وہ کہ جو کثرت رزق کے ساتھ اچھا امتحان دے رہا ہے اس وقت، اچھا بندہ بنا ہوا ہے، اگر قلت رزق کا شکار ہوتا تو کفران نعمت کر رہا ہوتا، پروردگار کا منکر ہو رہا ہوتا۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے پروردگار سے کہ اے پاک پروردگار چونکہ تو نے مجھے کثرت دی اور قلت اچھی ہے تو مجھے قلت دے دے، بلکہ ہم یہ کہیں گے پروردگار جو مقام تو نے اپنے اچھے بندوں کا رکھا ہے اس میں مجھے شامل کر دے، چاہے قلت کے ساتھ ہو چاہے کثرت کے ساتھ ہو، تو میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دوں، اپنے اندر برائیوں کو نہ آنے دوں، چاہے قلت ہو چاہے کثرت ہو۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پروگرام کو جاری رکھا جائے گا۔ اور ایک اور موضوع کی طرف توجہ ہوگی، اور وہ درخواست میں آپ سے چوتھی دفعہ پھر کر رہا ہوں، آپ بھولیے گا نہیں کہ آپ نے ان دعاؤں کا مطالعہ فرمانا ہے. یعنی اگر آپ شیڈول پہ عمل کریں کہ آپ ڈیلی دو دعائیں پڑھ لیں تو اگلے ہفتے تک آپ کی 14 دعائیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
وعجل فرجهم برد محمد صلى الله عليه وسلم.